خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29 مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 سنہ ہجری کے ماہ رمضان الکریم کا آج 29واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم.
میرا آپ سے سوال یہ ہے, اگر نماز کے دوران عورت کا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟
سارے بال کھل گئے تو ستر تو کھل گیا اس کا. ایک رکن کی قدر اگر یہ ستر کھلا رہ گیا فوراً, اگر اس نے سر چھپایا نہیں تب تو نماز نہیں ہوگی. بہار شریعت پیج نمبر 481-482 مسئلہ نمبر 26, جن اعضاء کا ستر فرض ہے یعنی چھپانا فرض ہے ان میں کوئی عضو یعنی کوئی پارٹ آف باڈی چوتھائی یعنی 1/4 سے کم کھل گیا نماز ہو گئی, اور اگر چوتھائی یعنی 1/4 پارٹ آف باڈی کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی, اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا, یا بالقصد یعنی ارادتاً جان بوجھ کر کھولا, اگر یہ فوراً چھپا لیا نماز جاتی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ طبیعتاً چاپلوس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس میں ایسی عادت ہو وہ اس عادت کو کس طرح ختم کرے؟
جھوٹی خوشامد تو ناجائز ہے, گناہ ہے. اور اگر کوئی ہے مطلب یعنی کہ نرم گفتگو کرتا ہے میٹھا بولتا ہے جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, جھوٹی تعریف نہیں ہے, جھوٹا مبالغہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ صورت ہے, اور اچھے اخلاق سے ملتا ہے تو یہ تو اچھا انداز ہے. جیسی گفتگو اور جیسا موقع اور جس کے ساتھ میٹھی گفتگو کی اسی کے مطابق حکم متعین ہوگا. لیکن وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں شاید جھوٹی خوش آمد کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل یعنی وہ دھنی کے پیڑ پہ چڑھا دیتے ہیں, یہ گرے تو پھر دھنیا کا پیڑ, ویسے یوں بولتے ہیں دھنیا کا پیڑ ہوتا نہیں ہے, پودا ہوتا ہے, اتنے اتنے دھنیا پورا ہی اکھڑ جاتا ہے جو دھنیا ہم کھاتے ہوں. تو یہ ہوتی ہے عادت, کسی کو اتنا چڑھا دیتے ہیں, اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. جیسے مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب تھے, مجھے کہتے تھے, جوانی کی بات کر رہا ہوں اپنی, جب نور مسجد امامت کرتا تھا, وہ جھوٹی تعریف کی میں مثال دے رہا ہوں اپنے اوپر. میں سمجھتا تھا کہ مطلب آپ کے گھر میں جب لائٹ چلی جاتی ہوگی آپ کی امی کو تو وہ لالٹین یا چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی, یعنی مطلب آپ کے اندر سے روشنی اتنی نکلتی ہوگی کہ وہ گھر اجالا ہو جاتا ہو. تو میں سمجھتا تھا مطلب کہ مطلب تو یہ واقعی جھوٹی تعریف. اسی طرح اور بھی دیکھیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کسی کو بول دیں گے تو تو فلاں ہیرو لگتا ہے, تو پھر وہ آئینہ توڑ دے بےچارا, گھس جائے اندر کہ لگتا ہوں کہ نہیں لگتا ہوں. تو اس طرح کی جھوٹی تعریفیں, یہ ظاہر ہے گناہوں بھری جھوٹی تعریف. پھر منہ پھیر کے ہنستے بھی ہوں کہ میں نے کیسا الو بنایا اس کو, لیکن سر کہ بعض اوقات آدمی مروت میں بولتا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ تم کیا بنا رہے ہو. تو ایسی جھوٹی تعریف کی جو واقعی جھوٹی ہے اور یہ خوشامد ہے, کسی کو نہیں کرنی چاہیے, تو گناہ کا کام ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ارشاد فرمایا, جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کی لالچ کے لیے بچھا دیا, تو ایسے شخص کی دو تہائی غیرت اور اس کے دین کا آدھا حصہ جاتا رہا. یہ بھی ایک واقعی مرض ایسا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو باطنی بیماریوں کی معلومات میں شامل کیا ہے 26 نمبر پر, تملق یعنی چاپلوسی. اس کی تعریفیں لکھی, اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا, تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے. تو ہے یہ بہرحال ایک مولک مرض ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے, مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے, مگر وہی خوشامد دار ہے جو جائز ہو اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا کسی کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشامد کر رہا ہے یا چاپلوسی کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے, کیونکہ یہ آپ کی باتوں سے لگا ہے کہ یہ تو بہت انٹرنل ایک پرابلم ہے, اندر کا مسئلہ ہے.
یہ کہ بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, تو وہ ایک واضح ہے کہ مطلب وہ بالکل ہی لوگ اندھی چلا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بچہ بھی سمجھ جائے کہ یہ مطلب ایسے ہی پھینک رہا ہے. پارٹیوں کو بھی پتا ہوتا ہے, جیسے کہ پارٹیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا, چھوٹی سطح کے لوگ, چاہے چندہ لینے کے لیے یا, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پاس نہیں آیا, میرے پیسوں کے پاس آیا. جس دن پیسے نہیں ہوں گے یہ چاہے مولا نہ ہو چاہے منڈا نہ ہو, میری گلی میں سے نہیں گزرے گا, یہ سمجھتے ہوتے ہیں. اسی طرح وزرا, ایم این اے, ایم پی اے یا جو بھی یہ بڑی سطح کے یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ ویسے سیٹیں نہیں ملتی, کسی ماما مار کا آدمی کو سیٹ نہیں ملتی, یہ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جب ہم جیسے لوگ جاتے ہوتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے, یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیوں آئے, لیکن یہ ان کا ایک وقار ہوتا ہے, مبا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو اظہار نہیں کرتے کہ میں سب سمجھتا ہوں. آپ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, اختیار سے زیادہ باتیں بھی بعض وقت کی جاتی ہوں گی کہ آپ تو جو چاہیں, آپ تو چاہیں تو ابھی وزیر اعظم کو فون کر دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہ بھی سمجھتے ہوں گے یار کتنے دن سے میں فون کی کوشش کر رہا ہوں, سورس لگا رہا ہوں کہ وزیر اعظم سے بات ہو جائے, بات ہو نہیں پا رہی, اور یہ میرے کو خامخواہ یہ کر رہا ہے, مگر یہ اپنا موبائل رکھے گا, یہ بولے گا نہیں کہ میں فون نہیں کر سکتا ہوں. ارے وزیر اعظم کو فارغ تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی عہدیدار ہیں ملک کے سب کے لیے یہ آن لائن ہو اور فوراً بات ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ خوش آمدیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، تو یہ سمجھتے ہوتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، کیوں ہمارے پاس آتے ہیں، کیوں چکر کاٹتے ہیں، کیوں ہم سے ٹائم مانگتے ہیں. تو اس لیے ہم کو بھی مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی بات کرنی ہے اور شریعت کے دائرے میں ہی رہ کر آنا جانا کرنا ہے، ورنہ اس پر بھی امپریشن خراب پڑے گا اور شرم بھی ظاہر ہے کہ اگر گناہ کیا تو گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک سوال بھی ہے کہ آپ کی نظر میں اسلامی کیلنڈر کے مطابق سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ربیع الاول کو افضل مہینہ کہتے ہیں، کچھ رمضان مبارک کو کہتے ہیں، اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کا جواب دے دیں.
حرمت والے چار مہینے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، وہ رجب، ذکاز، ذلحج اور محرم، یہ تو چار مہینے حرمت والے ہیں. رمضان کے اپنے فضائل ہیں کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا اور بہت رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اور ربیع الاول میں وہ آئے کہ جن کے صدقے میں رمضان ملا اور قرآن ملا اور رحمان کا عرفان ملا. تو یوں مطلب ربیع الاول شریف کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جو آئے وہ نہ آتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارائن میں خوش نمائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم خدا کی خدائی نہ ہوتی. صلی اللہ علیہ وسلم، خدائی سے مراد یہ بادشاہ تھا، یعنی خدا ہی نہ ہوتا یہ مراد نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کہ پھر اعلی حضرت کا بھی ایک شعر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہ ہے تو رمضان ہے، یہ ہے تو ساری بہار ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ساری بہار ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا افضل ہے، تو میں کیا ہوتا ہوں، میرے نزدیک تو وہ دن افضل ہے کہ جس پورے دن میں کوئی گناہ نہ ہو اور نیکیاں نیکیاں ہوں. اب ایسا کوئی دن میں نے گزارا ہو میرے علم میں نہیں ہے، اللہ کرے ایسا دن بھی نصیب ہو جائے کہ جس میں کوئی گناہ ہی نہ ہو، غفلت ہی نہ ہو، بس ہر وقت اللہ اللہ ہوتا رہے اور جو بھی ہو سونا جاگنا سب اللہ کی رضا کے عین مطابق ہو، عین سنت و شریعت کے مطابق ہو. اب یہ کہ فائنل طور پر کون سا مہینہ افضل ہے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں.
اس میں اصل تو یہ ہے کہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے تفصیل، وہ بہت احسن ہے اور بعض علماء نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ رات کہ جس میں وہ ہستی آئی کہ جن پہ قرآن نازل ہوا، تو با اعتبار فضیلت کے یہ شب قدر سے بھی بہتر ہے. اب رہا یہ کہ پورے مہینے کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہ حرمت والے مہینوں کا تذکرہ یہ قرآن پاک میں کیا گیا، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن رمضان کی بھی ایک جدا گانا حیثیت ہے، جدا گانا اہمیت ہے. اگرچہ کہ اس کو حرمت والے مہینوں کے اندر شمار نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اندر گناہ کی شدت کا بڑھنا یہ بھی ہے اور نیکیوں کا بڑھ جانا یہ بھی ہے. البتہ علماء نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یوں آپس میں گفتگو ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں وہ، یا ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ، ان میں کون افضل ہے. تو بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے وہ 10 دن افضل ہیں، اور بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. تو ان دونوں میں پھر مناسبت یہ بیان کی گئی کہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی دن کا جو وقت ہے، وہ رمضان کے دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کی جو آخری راتیں ہیں وہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہیں، کہ ان کے اندر شب قدر ہوتی ہے اور اس کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے دن کے اندر ذی الحجہ کی. تو یوں آپس میں مناسبت علماء نے بیان فرمائی ہے.
اگر قدر دانی تو ہر شب شب قدر است، اور وہ اپنے مزدلفہ کی رات حاجی کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ شب قدر سے افضل ہے. واللہ تعالی اعلم
ورسوله
اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, کوئی کفریہ بات کرے تو اس پہ ہنسنا بھی کفر ہے؟
تائید میں ہنسے تو کفر ہے, اس کو درست سمجھتے ویسے. اب کسی کی بے اختیار ہنسی چھٹی, اب وہ کیا کرے, اور اس کو کفر ہی سمجھ رہا ہے, اس کی اس سے راضی نہیں ہے, یہ تو اس پر تو
ایک کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر آپ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ بے اختیار ہنسی ٹھوٹ گئی تو اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوگا, سمجھ کے راضی ہو کے اس پر وہ ہنسا ہے تو پھر یہ کفر ہوگا.
اور ہنسا نہیں بھی اور متفق ہے جو اگلے نے کہا کفر, راضی ہے اس پر, راضی اور متفق ہے تو پھر بھی کفر تو ہو جائے گا کہ کفر کو یہ مطلب تسلیم کر رہا ہے, ہنس کر مزید یعنی کہ اس پر مہر لگا رہا ہے, جیسے معاذ اللہ کفر میں مزید جھیٹ اور شدت اختیار کر رہا ہے ڈٹائی. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے, کفر سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پہلے روزے والوں کو پہلا روزہ مبارک, ان کے امی ابو کو بھی مبارک, اور ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں نے اپنی پیاری پیاری اداؤں سے ہمارا دل لبایا ماشاءاللہ. ایک ان میں میرے بڑے بھائی مرحوم عبد الغنی کے بیٹے کے پوتے بھی, بیٹے کے نواسے بھی تھے الحمدللہ. اللہ سب کو عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے. مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس سب کے بارے میں گزارش کرنی تھی کہ رم رمضان میں اچھی اچھی نیتیں کون سی ہونی چاہیے, ارشاد فرماتے ہیں.
یا سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ غم رمضان کیسے حاصل ہو؟
غم رمضان اصطلاحی نہیں ہے, یہ لفظ غم رمضان جیسا ہم غم مدینہ بولتے ہیں, یہ بھی ہماری اصطلاح ہے. نے عشق اور محبت کی شدت بہت زیادہ محبت ہو, کہ جب محبت کی شدت بڑھتی ہے تو وہ غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. جیسے کہ علامہ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم. جی ہاں, مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے اور محبت لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے. تو یہ کہ محبت کی جب شدت ہوگی تو ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ فیضان رمضان میں بھی یہ کافی, یعنی کہ الوداع ماہ رمضان کے تعلق سے, غم کا اظہار کرنے کے تعلق سے کوئی نیتیں ہیں تو الوداع کے تعلق سے نیتیں, کہ اللہ اور رسول کی محبت اس سے بڑھتی ہے الوداع ماہ رمضان سے, اور دل میں رمضان شریف کا بھی عشق بڑھتا ہے. تو میں اس سے مزید اپنا عشق بڑھاؤں گا کہ میں غم مناؤں گا یا الوداع پڑھوں گا, نیکیوں میں اس سے رغبت حاصل کروں گا, گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا, رمضان المبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ وزاری کی کوشش کرتا رہوں گا. کہ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی. تو یوں مطلب یہ کہ نیتیں رمضان کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے غم کا اظہار ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے عاشق رمضان کہیں گے اور رمضان سے محبت والا کہیں گے اور بڑا نیک آدمی ہے کہ رمضان کے غم میں رو رہا ہے بیچارے نے، اتنی عبادتیں کی پھر بھی اس کو یہ ناکافی سمجھتے ہوئے رو رہا ہے. اس طرح کا نعوذ باللہ رونے والے کا ذہن ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں میں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. تو اب غم رمضان کیسے پیدا ہو، تو وہ یہی ہے کہ رمضان شریف کی محبت دل میں بڑھائے، اور اس محبت اس طرح بڑھے گی کہ اس کے فضائل دل میں بٹھائے. اس پر غور کرے کہ رمضان شریف جب آیا تو ایک عبادت کا ذوق بڑھ گیا، یہ تو ہے، ذوق تو بڑھتا ہے. سارے سال میں ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں کبھی نفل، رمضان میں پورے روزے رکھنے کی ایک اب بھی ایک تعداد ہے الحمدللہ، یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کروڑوں مسلمان اب بھی دنیا میں روزہ رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے الحمدللہ. اور یہ روزہ رکھنے والے آپ کو دنیا بھر میں ملیں گے، پاکستان میں بھی الحمدللہ روزوں کا جہاں ماحول ہے وہاں اچھا خاصا ماحول ہے. ہند میں بھی میں نے مسلمانوں کے علاقوں میں ماحول دیکھا ہے روزوں کا. عرب دنیا میں ماشاءاللہ بکثرت لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو مکے مدینے میں یا عرب امارات میں روزے ہی روزے دیکھے ہیں میں نے اللہ کی رحمت سے. اور رمضان الکریم آتا ہے تو نقشہ بدل جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی نقشہ بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور بہت کچھ. تو اب یہ کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، خالی ہو جائیں گی، تو جس کو نمازوں سے محبت ہے، اللہ کی یاد سے محبت ہے، جو پسند کرتا ہے کہ لو اللہ اللہ کریں، درود و سلام پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، تو جب وہ یہ دیکھے گا کہ وہ لائن سر لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے، اب تو ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا مسجد میں، یہ کہاں ہے؟ بھاگ بھاگ کے نمازوں کے لیے لوگ آ رہے ہوتے، مسجد میں بھیڑ ہو جاتی تھی، یہ کہاں ہے؟ یہ اس طرح کی غم کی کیفیت تو پیدا ہوگی. پھر سال بھر میں تہجد نہ پڑی ہو تب بھی رمضان شریف میں سحری کے لیے اٹھیں گے مڈ نائٹ، آدھی رات، اور پھر یہ کہ تہجد پڑھیں گے. تو یہ سارے سال میں رمضان میں ہی کئی ایسے ہوں گے جو تہجد پڑھتے ہوں گے، یہ نعمت پھر گئی. پھر سحری کی ایک اپنی رونق، ورنہ وہ کہ رات بھر پڑے رہتے تھے نیند میں، اس میں رات میں اٹھتے ہیں اور گھروں میں بتیاں جل رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اور مسجدوں میں جہاں سنیوں کے علاقے ہیں، عاشقان رسول کے علاقے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والوں کے علاقے ہیں، وہاں مسجدوں میں نعتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں، اور سما ہوتا ہے رات کے بیچ میں. یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح پھر رمضان کا ایک عمل جو ہے نیکی، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرض کا 70 گنا ہو جاتا ہے نفل کا فرض کے برابر، اور دیگر نیکیوں کا بھی اس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان شریف میں جو فوت ہو تو اس کو جنت کا داخلے کی بشارت ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو روزے کی حالت میں فوت ہو مسلمان تو وہ قیامت تک کے لیے روزوں کا اس کے لیے ثواب. تو یوں مطلب اتنے فوائد ہیں ماہ رمضان کے کہ جو قدردان جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے کہ اس کو تو ذرا اس کا دل تو جلے گا نا کہ رمضان کے یہ ثوابات بھی اب نہیں ملیں گے، اور پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور روزانہ سارا ہی مہینہ افطار کے بعد 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی ملے، جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنم سے آزاد ہوں، رات دن شب جمعہ روز جمعہ. تو یہ فضائل، پھر آخرت، آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ، جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں. تو اتنا پیارا مہینہ، یہ فضائل جو بیان ہوئے قرآن میں، حدیث میں، رمضان شریف کے، وہ اس انداز میں کسی بھی مہینے کے بارے میں بیان نہیں ہوئے. قرآن کی آیتیں رمضان شریف کے بارے میں، تو یہ وہ قرآن اس میں نازل ہوا. تو یوں اگر سوچے بندہ ماہ رمضان کا، تو پھر افطار کی رونق ہے. ہم تو صحیح بات ہے کہ دعا افطار جو ہے نا، میں اپنا اگر بولوں اپنی سوچ کے مطابق، یہ پورے یعنی کہ ماہ رمضان کا میرا حاصل ہوتا ہے دعا افطار، کہ یہ رونق، یہ دل لگنا دعا میں، یہ رقت تاری ہونا، یہ سوز و گداز مجھے رمضان کے علاوہ نہیں ملتا، ایسا سوز و گداز. اور دعا افطار میں جو میرے کو لطف آتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے رمضان میں بس یہ دعا افطار، حالانکہ منہ سوکھ رہا ہے، جیسے بھوک سے آدمی کمزوری، غنودگی بھی بعض اوقات ہے، لیکن پھر بھی خدا جانے کیا روحانیت ہے کہ مجھے دعا افطار میں مزہ آتا ہے. تو یہ دعا افطار مجھے رمضان کے بعد نہیں ملے گی. اب جیسے آج دعا افطار ہے، چاند کی خبر نہیں آتی، سال ثابت نہیں ہوتا چاند دیکھنا، تو پھر کل ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پرسوں تو یقیناً وہ ماحول ہی نہیں ہے. اگر ہم دعا افطار کریں گے تب بھی وہ دعا افطار بھی نہیں ہے، روزہ ہی نہیں ہوگا عید کے دن. یہ روزہ رکھنا ہی ناجائز ہے، گناہ ہے. تو یہ کہ وہ لطف پھر کسی دن بھی نہیں آتا، جس دن جو رمضان کی دعا افطار کی خصوصیت ہے، یہ بھی چلی جائیں گی. افطار کی رونقیں، اب وہ ہے نا شعر بھی تو ہے نا، بزم افطار کیسی تھی سجتی. تو یہ میری بزم افطار سمجھو کہ یہ دعا ہے، کباب سموسے نہیں ہے، الحمدللہ لوگوں کی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو رونق، میری رونق یہ دعا افطار، یہ غروب آفتاب، پھر غروب آفتاب پر پانی پینا، پھر دعا کا جو سوز اور گداز اور جو لذت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی. تو اس طرح مطلب الحمدللہ یہ ہے مطلب رونق ہے. تو ان کو یاد کر کر کے آدمی اپنے دل کے اندر غم پیدا کر سکتا ہے. پھر اپنی جہاں جہاں اپنی کتاب ہے، ڈائری ہے، رمضان کا کوئی بھی یاد ہے رمضان کا، جملہ لکھ لے، شعر لکھ لے. آج کل جیسے تو الوداع کا شعر لکھ لے، مصرعہ لکھ لے، اس کو دیکھ دیکھ کر بھی رمضان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا کام کیا ہو تو وہ رمضان کی یاد ہوتی ہے. معاذ اللہ داڑھی نہیں رکھی تو رمضان میں رکھ لے، اب جیسے آج رکھ لے ہمیشہ کے لیے، تو یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے 29 رمضان کو داڑھی بڑھانے کی، آقا کی سنت سجانے کی نیت کی تھی. اور یہ شیطانی خیال چھوڑ دیں کہ حج پہ جاؤں گا تو رکھوں گا، حج دیکھا کس نے یار، کل زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے کہ ہم کریں گے ہی کریں گے حج، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ آئندہ سال کریں گے یا کب کریں گے. اور اتنے دن تک کیا ہم اللہ رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ داڑھی منڈانا، جی ہاں داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گٹانا اللہ رسول کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو یہ یاد کر لیں، نمازی نہیں تھے خالی رمضانی تھے، کہ رمضان میں نماز پڑھتے تھے. تو آج ہی پکی نیت کر لیں کہ آپ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. میں نے 29 میں روزے کی، غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے نماز کی نیت کی تھی، یہ بھی ایک یادگار ہو جائے گا. اور پچھلی نماز قضا کرنے کی بھی نیت کرنی پڑے گی، وہ تو کرنی کرنی ہے، قضا تو فرض ہے، توبہ بھی کرنی کرنی ہے، قضا کیوں کی. تو اس طرح مطلب گناہ چھوڑ کر، ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈال کر بھی، اس کی رمضان کی یاد تو ہم منا سکتے ہیں نا، کہ میں نے رمضان میں یہ ساری نیتیں کی تھی. واقعی رمضان بڑا برکت والا مہینہ ہے، کہ میں نے رمضان میں نیت کی، مجھے استقامت مل گئی الحمدللہ. داڑھی ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، آقا کی سنت زلفے سجا لے، یہ بھی سنت ہے. یہ اکثر داڑھی والے بھی نہیں رکھتے، غالب اکثریت نہیں رکھتی، گناہ نہیں ہے نہ رکھنا، لیکن سنت تو ہے نا، سنت میں عظمت ہے. یہ مشکل بہت ہے، داڑھی رکھنا آسان ہے، زلفے رکھنا آسان نہیں ہے. جی ہاں مشکل ہے. فیشن کا جو فیشن کی رکھتے ہیں نا بڑے بڑے بال، ان کے لیے پتہ نہیں آسان ہوگی، لیکن سنت کے پابند جو ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے آسان نہیں ہے زلفے نہیں رکھتے، بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں رکھتے. حالانکہ یہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زلفے ہی رکھی ہیں. یسو صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے جب جسے حج کی سعادت حاصل فرمائی, عمرہ شریف کی سعادت حاصل فرمائی, تو اس وقت احرام سے باہر ہونے کے لیے, احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے لیے آپ نے سر اقدس کا حلق کروایا, یعنی بال مبارک اتروائے. اس کے علاوہ ہمیشہ زلفے رکھی ہیں, ایسی سنت ہے. لیکن نہیں, ہم لوگ نہیں رکھتے, ہماری غالب اکثریت مذہبی لوگوں کی نہیں رکھتی. تو آپ رمضان کی برکت ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, رکھ لیجئے, آج رکھ لیجئے, یہ بھی یادگار رہے گی آپ کی. آدھے کان تک رکھ لیں, اگر زیادہ نہیں رکھتے پورے کان تک رکھ لیں. حد اس کی جو ہے لمٹ, وہ شولڈر کو ٹچ ہو جائے, کندھوں کو ٹچ ہو جائے, چھو جائے, اس سے نیچے رکھنا حرام ہے, کہ پھر یہ عورتوں کی نقل ہو جائے گی, عورتوں جیسا ہو جائے گا. عورتوں کو کاٹ کر اوپر کرنا حرام ہے, کہ یہ کندھوں سے اوپر کر لیں, کہ یہ مردوں کی نقل ہو جائے گی. عورتیں جو آج کل بال کٹواتی ہیں, یہ توبہ کر لیں, اس سے ان کی بھی یادگار ہو جائے گی کہ میں نے رمضان میں توبہ کی تھی اور مجھے استقامت ملی ہے, اس کے بعد میں نے کبھی بھی کندھوں سے اوپر بال کاٹ کے کیا ہی نہیں ہے, وہ توبہ بھی کر لیں. اب تک کی بے پردگی جو کرتی ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ آج سے پچھلے گناہوں کی توبہ, اب کبھی میں نے بے پردگی نہیں کرنی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق میں پردہ کروں گی. یہ یادگار ہو جائے گا, 29 رمضان کو میں نے توبہ کی, الحمدللہ مجھے استقامت مل گئی, اور اس کے بعد سے نہ میرے بال کسی غیر مرد کی نظر پڑی ہے, نہ میرے بدن کے کسی حصے پر غیر مرد کی نظر پڑی ہے, نہ محرم کی, میں نے پردہ کر لیا. سبحان اللہ, یہ کر لیں تو یہ موقع اچھا ہے. پھر مت بولنا کہ ہم کو پتا نہیں تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج توبہ کر لیں, کل ہو سکتا ہے کہ کسی کا جنازہ اٹھ جائے یا رات کو ہی اٹھ جائے, کچھ پتا نہیں ہے. موت آئے گی, یہ فائنل ہے, کب آئے گی یہ اللہ کو پتا ہے, ہم کو نہیں پتا. تو ہمیں اس لیے ہر وقت اس کے لیے ریڈی 1 2 3 الرٹ رہنا چاہیے مسلمان کو کہ کب بلاوا جائے. تو ہر گناہ سے توبہ ہمیں کرنی چاہیے, پکا عہد کرنا چاہیے گناہوں سے بچنے کا. اللہ استقامت دینے والا ہے, یہ وقت بعد میں نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.